نے مان آج جولائی 1981 کی 31 تاریخ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ، درس قرآن کریم کا آغاز سورہ زخرف کی آیت 33 سے ہو رہا ہے، 4:33. ایک معذرت کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، یوں تو میں بہت عرصے سے مستقل بیمار چلا آ رہا ہوں، پچھلے دنوں کچھ شکایات میں شدت ہو گئی، اس کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ میں جو معمولاً چھٹی کیا کرتا تھا ہر سال، اس سال وہ بھی نہیں تھی، تو اب آپ نے اگر درس میں کچھ نکاہت محسوس کی ہو تو اس کے لیے مجھے معذور سمجھیں، اب کچھ بہتر ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. صاحب کا درس میں بات اصولی قرآن کے معاشی نظام کی سامنے آئی، بڑا اہم بنیادی مسئلہ ہے. آخر میں کچھ وضاحت تھی جو وقت کی کمی کی وجہ سے سامنے نہ لا سکی، تو میں سلسلہ کلام وہیں سے شروع کرتا ہوں. یہ کمیونزم کا اور اسلام کے معاشی نظام کا مسئلہ ہمارے ہاں ایک کشمکش کی سی کیفیت اختیار کر گیا. جہاں تک میں نے دیکھا، بہت کم تھے کمیونسٹ جنہیں یہ پتا تھا کہ کمیونزم کیا ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں قرآن کا معاشی نظام تو شاید پہلی دفعہ وہ بھی نظری طور پر لوگوں کے سامنے آیا، ورنہ وہ اسلام کا نظام ہی ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، یعنی مسلمانوں کا نظام جو سرمایہ داری ہے. علامہ اقبال کے سامنے جب یہ سوال آیا ہے تو ان کے ینگ ہسبینڈ کے نام جو خط ہے اس کا ایک فکرہ ہے جو بڑا معنی خیز ہے. انہوں نے کہا تھا کہ سوشلزم پلس گاڈ از آلموسٹ ایکویلنٹ ٹو اسلام. سوشلزم میں اگر خدا کو شامل کر دیا جائے تو وہ قریب قریب اسلام ہو جاتی ہے. یہ خدا کو شامل کر دیا جائے، تو آپ کو یاد ہوگا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات کہ میں خدا کو مانتا ہوں، آپ اس پہ غور کیجیے، اس کے کچھ معنی نہیں ہے، صرف مانتا ہوں، آئی بلیو ان گاڈ. تو یہ فرق کیا ہے؟ اتنا بڑا فرق جو اقبال جیسے مفکر نے، اور وہ پرانی بصیرت کا حامل تھا، کہ اس میں خدا شامل کر دیا جائے تو اسلام کے قریب قریب برابر ہو جاتی ہے. کمیونسٹ بھی اس کے بعد انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، اور ان میں تھے بھی ایسے جنہوں نے کہا کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، تو اس لیے ہم تو اقبال کے بعد مولے پہ پورا اترتے ہیں. خدا کو ماننے کے معنی کیا ہے؟ جس مقام پہ مارکس آ کر رکا تھا وہ بڑا نازک مقام تھا. اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نو انسان کے معاشی مشکلات کا حل یہ ہے، وہ جو اس کا ایک مشہور فارمولہ ہے کہ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیا جائے، اس کی ضروریات کے مطابق اسے دیا جائے. فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. اس پہ اعتراض کیا گیا کہ ایک شخص جو محنت سے کام کرے گا، اس کی محنت کا ماخذ اگر اس کی ضروریات سے زیادہ ہوگا تو وہ تو اسے نہیں ملے گا. تو وہ جذبہ محرکہ انسینٹیو کیا ہے کہ وہ جان مار کر محنت کرتا رہے اور اپنے لیے صرف اتنا رکھے جو اس کی ضرورت ہے، اور پھر باقی جتنا بھی ہے وہ دوسروں کے لیے دے دے؟ وہ کیوں ایسا کرے؟ اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں کہ مارکس دیانتدار کا تھا. اس نے کہا کہ حل تو یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو آپ پوچھتے ہیں کہ وہ جذبہ محرکہ کیا ہے، ये मैं नहीं बता सकता, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। जब भी किसी की समझ में ये बात आएगी वो इसे अमलन राज कर सकेगा, जो मैं आज नजरी तौर पे कह रहा हूँ। इसलिए उसने कहा कि मैं कम्युनिज्म को नाफिज नहीं कर सकता, मैं ना खुद परेब हूँ ना किसी को परेब देना चाहता हूँ। लंबी कहानी है उसकी, अपनी पार्टी के अंदर इसके ऊपर बहुत बेजे हुई और बहुत से मेंबर उसको छोड़ के चले गए। उसने कहा कुछ भी हो, बात ये है वो जज्बा मुहर्रका जो है वो खुदा पर ईमान पैदा करता है। और बात फिर वही आ गई कि खुदा को मानना जो है वो तो बात नहीं, खुदा का मानना क्या है, लंबी चौड़ी बात नहीं। पिछले दर्स में जो बात आई थी सामने वो है खुदा को मानना। कुरान ने कहा ये है कि जितने वसाइल रिज़्क हैं जहाँ से ये पैदावार सारी होती है, ये जमीन, ये बारिश, ये हवाएं, ये सूरज, ये सब की सब खुदा की तरफ से बिला मुज़्द व मुआवला बिला कीमत मिली है तमाम नौ इंसान के लिए। इसे भी उसने अपनी नेमत कहा है। और उसके बाद कहा कि इंसानों के अंदर जो सलाहियत होती है इक्तिसाद रिज़्क की, जिसे उसने कैपेसिटी कहा था, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, उसकी सलाहियतों के मुताबिक काम लिया जाए, तो काम करने वाले के दिल में जो एतराज पैदा हुआ था वो यही था कि सलाहियतें मुझमें बहुत ज्यादा है, उनकी बिना पे मैं जो काम करता हूँ उसका महासल मेरी जरूरतों से ज्यादा है। दूसरी चीज है इंसान की सलाहियतें। कुरान ने यह बताया कि जिस तरह से ये खारजी दुनिया में जराया रिज़्क और वसाइल रिज़्क जो है खुदा की तरफ से बतौर नेमत मिले हैं, ये सलाहियतों की जो बुनियादी चीज है इंसान के अंदर, ये भी खुदा की तरफ से बिला मुल्क मुआवजा मिली हुई है। जमीन से कुछ हासिल करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरह से अपनी इन सलाहियतों को डेवलप करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो उसने कहा ये कि जो कुछ तुम हासिल करते हो उसमें तुम्हारी सिर्फ मेहनत होती है। और असूल ये है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान अपनी मेहनत के महासिल का मुस्तहिक है। ये बाकी चीजें जो है, अब ये देखिए दो टुकड़े जहाँ से समझ में बात आएगी कि वो खुदा किस तरह शामिल होता है बोल्शेविज्म में या कम्युनिज्म के अंदर। असूल तो वही है जो उसने बताया था, हर एक अपनी इस्तेदाद के मुताबिक काम करे और उसी की जरूरियात जिंदगी पूरी होती रहे निजाम की तरफ से। जज्बा मुहर्रका वो क्या होगा जिसे कहा खुदा पर ईमान, वो ईमान क्या है? ईमान ये है, ये पिछली दफा भी मैंने ये पेश की थी ये आयत 16:53, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, ये है ईमान खुदा पर। कि जितनी चीजें इस माशी निजाम में बतौर नेमत के खुदा की तरफ से मिली है, ये वसाइल और जराया रिज़्क और मेरी सलाहियतें, इनमें से कोई चीज मेरी अपनी नहीं है, ये सब खुदा की तरफ से मिली हुई है। मैं तो सिर्फ मेहनत करता हूं, मेहनत मेरी है उसमें। ये जो ईमान है कि इनमें से कोई चीज मेरी नहीं है, ये नेमत है खुदा की जो मिली हुई है मुझे, ये ईमान वो जज्बा मुहर्रका पैदा करता है अजीज़ान ईमान, कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है और उसके बाद सिर्फ अपनी जरूरत के लिए अपने पास रखता है। अब ये भी नहीं है कि उसको मार मार के उससे काम दिया जाता है, جب یہ جذبہ معرفہ نہ ملا وہاں تو مارکس نے تو یہ کہہ دیا کہ میں کمیونزم کو انٹروڈیوس نہیں کر سکتا. بعد میں لینن وغیرہ نے جو انٹروڈیوس کیا تو انہوں نے کہا کہ کمیونزم کو تو ہم بھی نہیں نافذ کر سکتے, ہم سوشلزم کو نافذ کریں گے. اور سوشلزم میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی ان کی کہ کام کرنے کے لیے کسی کو جذبہ محرکہ نہیں ملتا تھا, وہ ڈنڈے کے طور پہ کام لینا شروع کیا. ڈنڈے کے طور پہ تو کوئی اپنا جی لگا کر محنت نہیں کرتا تھا. یہ جو ناکامی ہوئی ہے روس کو بھی اور اس کے بعد چین کو بھی, وہ اسی لیے ہے کہ جذبہ محرکہ نہیں تھا. جذبہ محرکہ یہ اور وہاں اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو سرے سے خدا ہی کے قائل نہیں تھے, اور جو خدا کے قائل ہیں یہ مغرب کی قوتیں, وہ اتنی ہی قائل ہیں جتنی ہم لوگ قائل ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں. میں مانتا ہوں, یہ فرق کیا پڑا؟ ایک سرمایہ دار ملک جو ہے وہ کہتا ہے امریکہ اور ہندوستان ہم خدا کو مانتے ہیں, وہ روس کہتا ہم نہیں مانتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق فریب دہی کا ہے. روس کی قوتیں جب اتنی بڑھتی ہوئی نظر آئی تھیں تو ان سرمایہ دار استعماری ممالک کو ضرورت پڑی کہ اس کے خلاف محاذ قائم کریں. ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے ممالک وہ اس کے ساتھ نہ مل جائیں, تو پھر تو اس بڑی قوت کا مقابلہ دنیا کی کوئی مملکت بھی نہیں کر سکتی تھی. اس کے لیے ایک آواز اٹھی, بہت بڑی سازش تھی, وقت ہو تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں. نعرہ یہ بلند ہوا, روس نے یہ چیز کہی تھی, ورکرز آف دی ورلڈ یونائٹ ٹوگیدر, اور دنیا کے محنت کشو اور اکٹھے ہو جاؤ. انہوں نے ایک نعرہ دیا اور وہ یہ تھا کہ بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر, آؤ خدا کے ماننے والوں اکٹھے ہو جائیں ہم. یعنی جان بچانی تھی اپنی, رشیا کے ریچ تھے اور اس کے لیے دعوت دی جا رہی تھی یہ مسلمانوں کے ممالک کو کہ آؤ ہم بھی بلیورز ان گاڈ ہیں, تم بھی بلیورز ان گاڈ ہو, کیا بات, آؤ اکٹھے ہو کے اس داہیت کا مقابلہ کریں, یہ تو خدا کے منکر ہیں. آپ کو دیکھا کہ یہ مذہب سے کیسا کام لیا جاتا ہے. یہ تھا جو, اور مسلمانوں کو دعوت بھی یہ دی گئی کہ وہ خدا کو نہیں مانتا, ہم خدا کو مانتے ہیں, تم بھی خدا کو مانتے ہیں, یہ لہذا محال یوں ہونا چاہیے, خدا کے منکرین کے خلاف خدا کے ماننے والوں کا محال. میں نے کہا یہ جو محض ماننے کی بات ہے نا, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ابھی وہ ہے خدا نے جو اقدار اور اصول زندگی کے دیے ہیں ان پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق پھر زندگی اس نہج کے اندر ڈھالنا, یہ ہے خدا پر ایمان. اور زیر نظر جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے اس میں یہ کہ جو چیزیں بطور نعمت خدا کی طرف سے ملی ہیں وہ میری ملکیت نہیں ہیں, ان سے میرا کوئی حق ہی نہیں ہے. ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ میں تو اس میں اپنی جو محنت کرتا ہوں اسی کا مستحق ہوں. باقی جتنا سامان ہے, جتنے وسائل ہیں, جتنی صلاحیتیں ہیں, یہ میری نہیں ہیں, یہ خدا کی عطا کردہ ہے, اور وہ جس طرح سے چاہے کہ اس کے محاصل کو استعمال کرو, مجھے اس طرح سے کرنا ہوگا. میں تو اس کا ان کا مالک ہی نہیں, جو مالک ہے جو وہ حکم دے گا اس کے مطابق میں کروں گا. اور حکم اس نے کسی صورت میں سورہ نحل کی بات میں کر رہا تھا, 16 بتا, اور یہ ہے 16:71, بڑی اہم آیت. لیکن وہ جو قرآن نے کہا ہے ذل بہی کثیرہ و جہدی بہی کثیرہ، اسی قرآن سے صحیح راستہ ملتا ہے اور اسی قرآن کو جب اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو گمراہی بھی اسی سے لیتے ہیں لوگ. پہلی گمراہی تو یہ لینا کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا، جسے چاہے غریب بنا دے جسے چاہے امیر بنا دے، اعتراض ہی نہیں کر سکتے. یہ آیت جو بڑی عظیم آیت تھی، اس معاشی مسئلے کو حل کرنے کی کلیدی آیتیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ دو آیتیں ہیں، یہی کہ یہ نعمت ہے خدا کی، میری ملکیت اس میں نہیں تھی. اب اگلی بات آئی، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہا یہ حقیقت ہے جس کے ہم انکار نہیں کرتے کہ اقتصاد رزق کی صلاحیتوں میں فرق ہے. اور یہی جو درس کی آیت ہمارے سامنے ہے اس میں بتایا کہ یہ فرق کیوں رکھا، کیوں ہے فرق اور یہ رہنا چاہیے رہے گا، تاکہ لے یتخذ بعضهم بعضا سخریا، معاشرے میں مختلف نوعیتوں کے کام ہوتے ہیں، اس میں مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اختلاف صلاحیت اس مقصد کے لیے ہے. اب اختلاف صلاحیت سے اقتصاد رزق جو ہے، رزق کا کمانا اور پھر اس رزق کا، اس محنت کا محصول، وہ مختلف ہوتا ہے. ایک انجینئر گھنٹے بھر میں یہ محض فکری طور پر جو چیز پیدا کرتا ہے، مزدور سارے دن میں وہ پیدا نہیں کرتا. یہی وہ چیز ہے جو سرمایہ داری کی بنیاد بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ جو زیادہ پیدا کرنے والا ہے اس سے وہ چھین لیا جائے، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا مالک ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ صحیح ہے، اقتصاد رزق کی صلاحیتوں میں اختلاف ہے، اسی سے کاروبار حیات چلتا ہے. کہا کہ آگے بھول یا فریب یہاں پیدا ہوتا ہے، فملزین فضل جراد بھی رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء. کہا اس کے بعد یہ کہ جن کو یہ صلاحیتیں زیادہ حاصل ہیں وہ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے زیر سرسردگی کام کرتے ہیں، ان کے ماتاتی میں کام کرتے ہیں، ان کی صلاحیتیں ان سے کم ہوتی ہیں. اب ان دونوں کے اشتراک سے جو ماحصل ہوتا ہے، اس میں سے یہ جو بڑی صلاحیتیں والے ہیں وہ اس نسبت سے زیادہ خود لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، اور انہیں کم از کم اس میں سے دیتے ہیں کیونکہ ان کی صلاحیتیں کم ہیں. کہا یہی وہ بھول ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو جو نعمت خداوندی تھی وہ اس کو ذاتی ملکیت سمجھیا. چار لفظوں میں بات کہہ گیا ہے قرآن، افا بے نعمت اللہ ہے یجحدون، تو یہ خدا کی جو نعمتیں تھیں ان کے من جانب اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں اور اسی چیز کے اوپر اصرار کر کے وہ یوں تقسیم کرتے ہیں. عزیزان ایمان، اندازہ لگا لیجئے اتنا اہم مسئلہ جس نے دنیا بھر کے اکنامکس کو چکر میں ڈال رکھا ہے، آج دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، نہ کمیونسٹ کو ملتا ہے سرا، نہ کیپیٹلسٹ کو ملتا ہے سرا. وہ بھی خود فریبی میں رہتا ہے، یہ بھی فریب دہی میں رہتا ہے. اور قرآن کے معاشی نظام کا نقطہ معاشرے کا یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں بطور نعمت سے ملی ہوئی ہیں، تم ان کے مالک نہیں ہو سکتے. یوں کہیے کہ یہ تو کچھ استعمال کے لیے اوزار ہیں، آلات ہیں، ہتھیار ہیں، تم تو صرف ان کو چلاتے ہو، ان کو یوٹیلائز کرتے ہو، ان سے صرف کام لیتے ہو، اور اس کے بعد جو پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد مالک کیسے بن سکتے ہو؟ یہ جو خدا کو ماننا ہے وہ اس بات کا ماننا ہے کہ یہ میری ملکیت کی چیزیں نہیں تھی جن سے یہ زیادہ تعداد ہو گیا ہے، یہ اس کی طرف سے تھی، مجھے تو ضرورت کے مطابق چاہیے، وہ مجھے مل گیا. اب یہ جو زائد ہے یہ میری ملکیت ہے ہی نہیں. اب یہ چیز کہ جو اس نے یہ دی ہوئی ہیں چیزیں ان کو استعمال میں نہ لانا یا ان کو بیکار رکھ دینا، یہ کفر ہے نعمتوں سے، اس کو بھی اس نے جرم قرار دیا. لہذا خدا کا ماننے والا قرآن کے خدا کو ماننے والا بیکار بھی نہیں بیٹھے گا، سست گام بھی نہیں رہے گا، جان مار کر محنت کرے گا، کیونکہ محنتوں کو نمائے خداوندی یعنی اپنی صلاحیتوں کو پورا پورا بروئے کار نہ لانا تو قرآن نعمت ہے، اس کے نزدیک یہ بھی جرم ہے. ذرائع رزق کو اپنی ملکیت سمجھنا یہ بھی قرآن نعمت ہے، اس کے نزدیک یہ بھی جرم ہے. اب ان چیزوں کو جب یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ چیزیں میری ملکیت نہیں خدا کی ملک ہیں، جس طرح سے وہ ان کے استعمال کا ان کی تقسیم کا حکم دے گا، مجھے وہ کچھ دے دینا، جسے کہتے ہیں نا کہ انسان تو یا بندہ مومن تو امین ہوتا ہے، وہ امانت یہ ہوتی ہے اس کے پاس. کہا اب اس کے پاس سیدھی سی بات ہے، جیسا دونا کا ماضا جن سے خون بولے گا 2/219. یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا محنتوں کا محصل جو کچھ ہم نے یہ کیا ہے، اس سے جو کچھ محصل ہوا ہے، اس میں سے ہم کتنا رکھ دیں، کتنا دوسروں کو دے دیں؟ تو کہا تمہاری اپنی ضرورت جن سے پورا ہوتی ہے، بس تم اتنا رکھ لو، باقی اس سے پاگل جو ہے وہ ان کو دے دو جن کی ضرورتیں اپنی محنت سے پوری نہیں ہو رہی. یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اب تم نے رکھنا کہا ہے کہ یہ ہے جب ضرورتیں پوری ہوں. یہ شرط ہو گئی جزید علمان، یہ اس معاشرے میں نافذ ہو سکے گا نظام جس معاشرے میں پہلی چیز یہ ہو کہ معاشرہ اس کی ضمانت لے، ذمہ داری لے کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی وہ پوری کرے گا. یہ جو ذمہ داری ہے، سرمایہ دارانہ نظام تو اس کو لیتا ہی نہیں ہے، وہ تو انفرادی نظام ہے، ہر فرد اپنی اپنی مصیبت جی لے. یتیمن ذا مقربا، اتنے معاشرے کے اندر رہتا ہوا بھی تنہا محسوس کرے اپنے آپ، جس کے سر پہ پڑی ہے وہ بھوکتے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، کیپیٹلزم کے نظام کی بنیاد اس پہ ہے کہ کوئی دوسرا انٹرفیئر نہیں کسی کے معاملے میں کر سکتا کہ وہ کتنا کماتا ہے کتنا رکھتا ہے. کمیونزم بھی یہ نہیں کر سکا، یہ ذمہ داری روس یا چین بھی نہیں لے سکا کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری کرے. وہ بھی ویجز دیتے ہیں، اجرت ہی دیتے ہیں، اس اجرت میں مزدور اور اس کے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہے یا نہیں، یہ نہ کمیونزم سوشلزم، کمیونزم تو ہے ہی نہیں دنیا میں، نہ سوشلزم کے ہاں ہے نہ کیپیٹلزم کے ہاں ہے، یہ قرآن کے ہاں ہے. تمام انداز سے لڑ رہے ڈال اللہ ہے، اس کو پہلے یہ ذمہ داری لے معاشرہ، پھر یہ نظام آگے چلے گا. یہ تھی وہ وضاحت جو ضروری تھی پچھلے درس میں، اب بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو نعرہ بلند کیا گیا تھا بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، پوچھنا تو ان سے یہ تھا، اور قرآن تو پہلے دن یہ پوچھتا ہے، وہ تو سارے اہل کتاب سے کہتا ہے کہ آؤ ایمان لاؤ. ان کا یہ کہے عظیم کر دینا کہ ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں، تم بھی ایمان لائے ہوئے ہو، اکٹھے ہو جائیں، وہ تو ان کو دعوت دیتا ہے کہ ایمان لاؤ، اور انہیں کو نہیں دعوت دیتا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے مسلمانوں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ خدا پر. وہ تو انہیں بھی ایمان لانے کو کہتا ہے، تو جو انہوں نے نعرہ بلند کیا، نہ وہ خدا پہ ایمان لائے تھے نہ جن سے کہہ رہا تھا وہ خدا پہ ایمان رکھتے تھے. ہم کب خدا پہ ایمان رکھتے ہیں؟ ایک بڑے غیر لفظ کے اندر کہ ہم مانتے ہیں خدا کو، وہ نہیں مانتے خدا کو. اگلی بات قرآن میں سے کہا جو اتنا جو اہمیت ہم دے رہے ہیں اس معاشی نظام کو, اس کیپیٹلسٹک سسٹم کو جو مٹانے کے لیے کتنا ہم زور دے رہے ہیں, مقصد اس سے کیا ہے؟ اگلی آیت آ گئی, اب 33 جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبَيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. کہا کہ ہمارا مقصد مشیت کا پروگرام یہ ہے کہ تمام نو انسان ایک عالمگیر برادری بن جائے. نظام سرمایہ داری میں دولت کی بنیادوں پر طبقات کی تقسیم ہوتی ہے, کلاسز اس میں پیدا ہوتی ہے. یہ طبقاتی تقسیم اگر اس طرح سے رہے دولت کی بنیاد کے اوپر, تو ایک برادری, ایک نو انسان مساواتی عالمگیر برادری بن نہیں سکتی. نو انسانی تو بہت بڑی چیز ہے, ایک ملک میں بسنے والی قوم ایک قوم نہیں بن سکتی. سوچو تو صحیح کہ یہاں یہ عمراء کا طبقہ جو ہے وہ, اور وہاں کا جو غریب کا طبقہ ہے, وہ جو محلوں کے اوپر رہنے والا ہے اور وہ جو ان کے کوارٹروں میں رہنے والا ہے,
کیا ان میں انسانی مساوات ہے؟ اصل یہ ہے کہ بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگر یہ پیر ہے آدم, جوان ہے لات و منات, وہ پرانی ذاتیں اور گوتیں اور وہ کچھ قسم کی برادریاں بہت فخر سے کہتے ہیں آج کل ہم لوگ کہ دیکھیے صاحب وہ ساری ختم ہو رہی ہیں. ساری ختم نہیں ہو رہی ہیں, بھیس بدلا ہے انہوں نے, نئی برادریاں وجود میں آ رہی ہیں, نئی یونینز بن رہی ہیں, نئے حلقے بن رہے ہیں, نئے طبقات بن رہے ہیں. بات وہی ہے کہ نو انسان کو ایک امت واحدہ نہیں بننے دینا. یہ چیز جو ہے آپ دیکھیے, قرآن کہتا ہے کہ معاشرے کے مختلف کاموں کے لیے مختلف صلاحیتوں تو ضروری ہیں, لیکن ان کی اس اختلاف کی بنا پر طبقات نہیں بن سکتے. ایک گھر کی مثال لیجئے, گھر کے اندر بڑے چھوٹے بچے درمیان میں مستورات خاندان مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود ایک مساوات ہوتی ہے گھر کے اندر, ایک برادری یہ ہوتی ہے. قرآن نو انسانی میں یہ شکل پیدا کرنا چاہتا ہے. گھر کی زندگی میں جو کمانے والا فرد ہے, سارا دن محنت کر کے کمائی کر کے آتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں لایا ہوں یہ تو میں نے کمائی کی ہے, میری محنت کا ماسل ہے, یہ تم کون ہوتے ہو, اس کے کچھ چاچے لگتے ہو تھی, ان کو کیوں دے دوں. بلکہ وہ جو سب سے پہلا نکما ہوتا ہے, دو دن کا بچہ, سب سے پہلے اس کا دودھ لایا جاتا ہے, ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام, ضروریات کے مطابق ترسیم. قرآن کہتا ہے کہ اگر ہمارے مشیت میں یہ نہ ہوتا کہ نو انسان کو ایک عالمگیر برادری ہم نے بنانا ہے جس میں دولت کی بنیادوں پر کسی قسم کی تفریق اور اختلاف اور طبقاتی تمیز نہ ہو, اگر یہ ہماری مشیت میں نہ ہوتا تو یہ جو سرمایہ داری کے نظام کے عامل ہیں, کیفیت ان کی ہم یہ کر دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی, سیڑھیاں چاندی کی ہوتی, ان کے صوفے اور ان کے دروازے جو ہے وہ سونے کے ہوتے, نہایت چمک دمک ان کے اندر ہوتی, ایسا کھلی چھٹی ہم ان کو دے دیتے کہ وہ کرتے گئے یہ سارا کچھ. کہا یہ اس لیے ہم ایسا انتظام کرتے ہیں کہ ان کو کھلی چھٹی نہ ملے اور ہم یہ نظام دیتے ہیں جس میں یہ چیز نہ ہو، اس لیے کہ ان کی اس روش سے انسانیت ایک عالمگیر برادری نہیں بن سکتی، اور ہماری مشیت یہ ہے کہ آخر الامر ایسا ہو کہ نو انسانی ایک برادری بن جائے۔ دنیا کے مفکر عزیزان من اس تلاش میں ہے، ان کی تلاش اور ان کی پکار کے لیے تو میں بہت کچھ پیش کر سکتا ہوں، میری کتابوں میں بہت کچھ آیا ہوا ہے، نظام ربوبیت میں بہت کچھ ہے۔ کہ میرے سامنے آج ایک ہی ہے، یہ ایکسپیکٹ سویڈن کی مملکت ویلفیئر سٹیٹ میں دنیا میں سب سے آگے ہے، فلاحی مملکت جسے کہتے ہیں، یہاں دعویٰ یہ ہے کہ کوئی فرد بھوکا نہیں رہتا، وہاں وہ ویلفیئر سٹیٹ اس قسم کی ہے۔ تو نظر آ گیا کہ ان کے ہاں تو منتہا اسی قسم کی سٹیٹ ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات ہے کہ خودکشی کی وارداتیں جتنی سویڈن میں ہوتی ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، بھوک کی وجہ سے نہیں، خدا نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہاں کا ایک بہت بڑا اکنامسٹ گنر مرڈل، جس کی دنیا بھر میں جس کی اکنامسٹ کے اوپر کتابیں شعرا آفاق رکھتی ہیں، کہتا ہے کہ یہ ویلفیئر سٹیٹ نہیں، کتاب کا نام ہے بیانڈ ویلفیئر سٹیٹ، اس سے کام نہیں چلتا، یہ جو بنا لی ہے فلاحی مملکت، اس سے آگے جا کے ایک چیز، ایک ایسی دنیا، اب میں یہ اس کا اقتباس پڑھ رہا ہوں، ایک ایسی دنیا جس میں سیاسی حدود اور قومی امتیاز اور طبقات نہ ہوں، ایسی دنیا جس میں تمام انسان جہاں جی چاہے آزادانہ رہیں، آزادانہ چلے پھریں اور اپنی مسرت کا سامان آزادانہ حاصل کر سکیں۔ سیاسی نقطۂ نگاہ سے اس کا نتیجہ ایک عالمگیر واحد حکومت کا قیام ہوگا، انسانیت کے نقطۂ نگاہ سے مساوات عظمیٰ۔ جب تک دنیا کی یہ کیفیت ہو کہ آدھی دنیا امیر اور باقی آدھی غریب ہو، عالمگیر برادری قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں عالمگیر برادری کے لیے، یہ میں نے عرض کیا عزیزان من کہ خود ہمارے سامنے ہی قرآن نہیں تو ہم ان کے سامنے قرآن کیا پیش کرتے، ورنہ اگر ان کے سامنے یہ پیش کیا جاتا، یہ چار آیتیں پیش کر دی جاتی عزیزان من، مسئلہ حل ہو جاتا انسانیت کا۔ 1400 سال پیشتر اس نے کہا تھا کہ اس نظام سے، سرمایہ داری کے نظام سے جو طبقات پیدا ہوتے ہیں، عالمگیر برادری نہیں قائم ہو سکتی۔ ہاں ویلفیئر سٹیٹ ہی کیوں نہ تم قائم کرو، دنیا کی بہترین ویلفیئر سٹیٹ کا شعرا آفاق اقتصادی مفکر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک امیر اور غریب کا طبقاتی امتیاز باقی ہیں، عالمگیر برادری قائم نہیں ہو سکتی۔ یہی تو قرآن کہہ رہا تھا، کہا کہ ایمان اس پہ رکھو کہ وہ ان کلو زالے کا لمہ متاع الحیات دنیا۔ قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو، دنیا کی ضرورتیں جتنی بھی ہیں، عزیز کے لیے سامان جتنا بھی ہے دنیا کے اندر، ہر جگہ اسے متاع کہہ کر پکارا ہے۔ یہ بڑی عظیم حقیقت ہے، اس کے معنی ہے استعمال کی چیزیں، جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں، کنزیومرز گوڈز جسے آپ کہتے ہیں، پراپرٹی نہیں۔ ہر جگہ قرآن نے اس کو متاع کہا ہے، یوٹیلیٹی ویلیو ہے اس کی، استعمال کی چیز ہے، استعمال سے زیادہ جمع رکھنے کی، خزانہ کرنے کی چیز نہیں ہے، متاع الحیات الدنیا ہے، اتنا سمجھو صرف۔ کتنا زیادہ استعمال کر لے گا. یہ بکس بھر کے جو سگریٹوں کا رکھ لے گا پی جائے گا ایک دن میں یہ سارا. صابن کی ٹکیوں سے جو ایک صندوق بھر لے گا کھا جائے گا سارا دن. استعمال کی چیز قرآن نے ایک لفظ میں مسئلہ حل کر دیا. روٹیاں کتنی کھا جائے گا, کتنی کیا ہے. یہ جو بڑے بڑے امیر ہیں وہ تو جسے پھلکے کا پردہ کہتے ہیں میں نے وہ کھاتے ہوئے ان کو دیکھا. کروڑوں پتی ان کے ساتھ تعلقات, آخری عمر میں میں نے دیکھا ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہر وقت دماغ پہ سوال ہوتا تھا ان کے ہاں کہ بھائی وہ وہاں سے جو امپورٹ کیا تھا آ گیا ہے نا, دیکھو اکاؤنٹ بک میں درج ہو گیا ہے. مونگ کی دال کا اس کو شوربہ کہہ لیجیے, پانی جڑا ہوں گا اس میں, روٹی کی چپاتی کا جو پردہ ہوتا ہے نا پیچھے, وہ بھگو کے کھا رہے تھے. اور وہ ان کو بتا رہے تھے اکاؤنٹنٹ اپنے کو کہ وہ جو آیا تھا امپورٹ, وہ جو 50 لاکھ کا مال وہ آ چکا ہوا ہے, جمع مال ہوا ادا تھا. زندگی کا نصب العین رہ گیا کہ جمع کرو اور گنتے چلے جاؤ کتنا ہوا. اور جہاں تک متاع الحیات کا تعلق ہے, مونگ کی دال کا شوربہ اور پھلکے کا پردہ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی دوائیاں, اس کے لیے بھی متاع الحیات تو اتنی تھی اور حوص اتنی تھی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ کیوں یہ کچھ کر رہا تھا. یہ اگر کوئی مثلا آدم جی تھا تو اس نے دیکھا کہ داؤد والا جو ہے اچھا اس نے اور لگا لیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ حوص جو ہے یہ چین سے نہیں ان کو بیٹھنے دیتی. اگر صرف متاع الحیات دنیا تک پہنچتے اس کی تو حد ہوتی ہے, کتنی روٹیاں کھا جائے گا, کتنا صابن استعمال کر جائے گا, اس کی تو حد ہے. حوص کی کوئی حد نہیں ہوتی, تکاثر کی کوئی حد نہیں ہوتی. متاع الحیات دنیا عزیزان من, ایک لفظ میں قرآن سارا مسئلہ حل کر جاتا. او کاش عزیزان من پتہ نہیں کب تک یہ باتیں آپ سے کر سکوں. قرآن کو اس طرح سے سمجھا کیجیے کیوں ہر جگہ وہ یہ کہتا ہے متاع ہے, یہ صرف کیوں کہتا ہے کہ اس کی ویلیو ساری یوٹیلیٹی کی استعمال کی چیزیں ہیں, یہ جمع کرنے کی نہیں. متاع الحیات دنیا, نظام وہ کہ کوئی متاع الحیات دنیا سے محروم نہ ہو اور متاع سے زیادہ کسی کے پاس رکھا ہوا نہ ہو. سیدھی سی بات ہے, متاع الحیات دنیا. عزیز عالمان یہ ترجمے یہ تفسیریں کیا قرآن کو بیان کریں گی کہ وہ کیا لفظ کیا جاتا ہے. متاع الحیات دنیا اس سے زائد جو ہے والآخرت عند ربک للمتقین, اس کے قوانین کا خیال رکھنے والے اس کے مطابق چلنے والے, اس سے زیادہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سارا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا, اس کے ہاں سے یہ ملے گا. خدا کا ماننا سمجھ لیا, کہا یہ سب چیزیں سمجھا بھی دو آ بھی جائیں. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہا بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ سرمایہ دار اکیلا ہی کچھ کم نہیں ہوتا, پھر مصاحب آ جاتے ہیں اس کے گرد و پیش کہ ہاں صاحب وہ سودا کر لینا بہت اچھا ہے, اس میں یہ چیز جو ہے اس ترکیب سے ہو سکتی ہے. سرمایہ دار دولت والا ہو, سرمایہ دار حکومت والا ہو. قرآن نے تو یہ کہا ہے میں یاشو ان ذکر, کیا بات لفظ ہے یہ یاشو کی. آخری معنی تو اعراض برتنا بھی ہوتا ہے, اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں یہ جو چیزیں وہ بتایا نا کہ چاندی کے سونے کے یہ سارا کچھ, نگاہ میں جو خیرگی پیدا ہوتی ہے نا, چکا چوند ہو جاتی ہیں چمک سے, اس کو کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے یاشو. اس کا بنیادی معنی ہے کسی کی مصنوعی چمک دمک سے آنکھوں میں خیرگی پیدا ہو جائے. جن کی نگاہوں میں یہ خیرگی پیدا ہو جاتی ہے تو قانون خداوندی صاف صاف ان کو نظر نہیں پھر آتا. جس کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہا پھر اس پر مسلط ہو جاتے ہیں یہ آگے مصاحب. یہ اگلی آیت کے اندر اسی کو شیطان کہا ہے, کئی آیتیں اور ہیں. ये नहीं, इसी में तो है शैतानन, बीच में से नुक्ता आ गया। ये जो है ना कि शैतान गुमराह कर देता है इंसान को आगे, ये इंसान का अपना नफ्स खुद बड़ा मकार वाक्य हुआ है। ये नहीं कहता मैं गुमराह हो जाता हूं, मैं गुनाह करता हूं, मैं जराइम करता हूं, शैतान करा देता है, जिम्मेदारी नहीं लेता अपने आप पे, शैतान करा देता है। तो आपको याद है ना कि जब शैतान से पूछा था खुदा ने तुमसे क्या क्यों तुमने ये क्यों किया, तो उसने कहा मैंने क्यों किया, तो मैंने कहा किया, तुमने करा दिया, तू कादर मुतलका, तेरे हुक्म के बगैर गर्रा नहीं हिल सकता, मैं कौन बंदा बशर कर सकता हूँ। उसने उस पर डाल दिया, हम शैतान पे डाल देते हैं, जिम्मेदार यहाँ कोई भी नहीं होता। कुरान कहता है, गौर सुनिए अजीजा ने मान, यूं कुरान को समझिएगा, मैं याशो अन जिक्र रहमान नुकय्यिज लहू शैतान, शैतान उस पे मुसल्लत होता है जो पहले खुद खुदा के कानून से आंखों को चुनिया लेता है, वरना हो ही नहीं सकता। पहले ये चीज कही, मैं याशो रहमान, उधर से इराद बरतता है तो आ जाता है उसके ऊपर, फहुआ लहू करीम लफ्ज है कुरान का, मुसाहब की शक्ल में आ जाता है। और मैंने पिछली दफा भी कहा था, ये जो लफ्ज है नुगैयिज, इस तरह से किसी के ऊपर मुसल्लत होना जैसे अंडे का खोल अंडे के ऊपर मुसल्लत होता है, बाहर की आवाज तक अंदर नहीं जाने देता, हवा तक नहीं जाने देता, अंदर की आवाज बाहर नहीं आने देता, यूं मुसल्लत होते हैं। अजीब चीज है कुरान की हिसाब, कभी आपने देखा हो मुसाहब क्या करते हैं तो फिर पता चलता है ये क्या कह गया है। वो ना बाहर की आवाज सुनने देते हैं, ना बाहर की कोई हालात देखने देते हैं, ना उसकी अपनी आंखें होती हैं, ना कान होता है, ना दिमाग अपना होता है, मुसल्लत इस तरह से हुए हुए होते हैं सर। दूसरी जगह है, करते क्या है, फज़ैयना लहुम शैतान आमालहुम 16:63, वो उसकी हर बात को जो कुछ वो करता है बड़ा मुजैन हसीन बना के उसकी निगाहों में सामने उसके पैर का। सुभान अल्लाह साहब, क्या बात है आपका, खूब सूझी आपने, क्या किया आप, वो हकीकत को हकीकत की तरह उसके सामने आने नहीं देते, वो फैक्ट्स को देख ही नहीं सकता। पहले अपनी आंखें जो धुलाई हुई होती हैं, वो चांदी और सोने की जो चमक होती है झूठे नगों की, वो मीनाकारी जिसे इकबाल ने कहा है, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की मीनाकारी है, और उसके ऊपर ये मुसल्लत होते। फज़ैयना लहुम शैतान, उसकी हर बात को मुजैन करके दिखा देते हैं। वइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस्सबील वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून, वो उन्हें सही रास्ते की तरफ आने से रोकते रहते हैं, रुकावटें पैदा करते रहते हैं कि इधर आ ही ना समझे, और उसे मुतमईन कर देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक सच्चे रास्ते पे चले जा रहे हैं। ये बात जो है कि वो मुतमईन होता है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, सही रास्ते पे आने नहीं देते और उसको मुतमईन कर देते हैं कि वो सही राह रास्ते है। ये कौन करते हैं, ये मजहबी पेशवाइयत है। नेकियों के काम उनको वो बताते रहते हैं कि जिसमें ये चीज तो ना आए कि ये जो अंबार है दौलत है, ये शक्ति घूमते हैं, ये सारी कानून खुदाबंदी के खिलाफ है, ये नहीं, ये नेकियों के काम फिर उनके कराने लग जाते हैं और कहते हैं कि भाई क्या बात है, बहुत बड़ी खिदमत आप इस्लाम की कर रहे हैं। सब उसको उलझाए रखते हैं इसके अंदर, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान का ही नहीं से, क्या बात है। वह यह सब होना अन्ना हूं मोहतदून, वो सचमुच समझने लग जाता है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा हूं। आह कुरान है अजीज आने मन, कहता है वो इस फरेब में तो रखते हैं उसको और वो फरेब खा भी जाता है इनका। हत्ता इजा जा अना قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، کہتا جب پھر وہ تباہی آتی ہے तो उस वक्त वो सर पीटता है, तुम्हारा सत्यानाश बेड़ा गर्क, तुम भी डूबे मुझे भी डुबा दिया, एक काश मेरा इनका कभी वास्ता ही ना पड़ता। जी लेकिन वलई अनफाओ को मुल जाओ माँ इस जलम तुम अन्न कुम फिल अजाब मुश्तरे तुम कहा कि आज ये कुछ कहना और ये इस किस्म की तौबा कुछ फायदा नहीं दे सकती। इस जलम तुम अपने वक्त में तुमने इतने जुल्म किए, आज ये कुछ कहते हो, फिर उनके सर धरते हो कि इन्होंने ये कुछ किया। वो कहेंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये खुद ही ये कुछ करता था। कहा सवाल ही नहीं है, फिर अजाब मुश्तरे तुम दोनों के दोनों तुम अजाब के अंदर तबाही के अंदर हो, और वो होता ही है सर, वो तो मुश्तरक होते हैं उसमें। हाँ ये रसूल इनकी ये आदत हो गई, खुद कानून की तरफ से इराद बरता, मसाहब मुसलत हो गए, फरेब नफ्स से मुबतला हो रहे हैं, आवाज से ही सुन नहीं सकते, अंडे का खोल इनके ऊपर चढ़ा हुआ, तो कहा अवा अंत उसमें उस सुम इन बहरों को तू सुना रहा है। आओ तहदल उमिया अंधों को तू सही रास्ता दिखा रहा है। इन्होंने तो खुद अपने कानों में इस किस्म के डांट लगा दिए, आंखों पे पर्दे डाल दिए। तो अजीजा ने मन मैं आप तो एक तरफ रहे, रसूल की आवाज भी वो सुन सकता था जो अपने कानों को खुला रखे, उसकी रोशनी से भी मुस्तनीर वो हो सकता था जो अपनी आंखों को खुला रखे। इतना बड़ा सूरज क्या कर लेगा अगर तुम आंखें बंद कर लोगे, वो तो कुछ नहीं कर सकता, आंखों का खुला रखना जरूरी है। अफा अंत उसमें उस सुम्मा आओ तहदिल उमिया व मन कान फी दलाल कभी, कहा ये तू जो इनको हर बार ये कहता रहता है कि ये भी तबाही आएगी, इससे भी तबाही आएगी, इससे बाज आ जाओ, ये जो नसीहत करने वाला है, कहा ये फिर अब दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह ये किसी तरह जल्दी से मरबर आ जाए तो जान छूटे हमारी, सुबह शाम इसमें तो ये कुछ। कहा इनसे पूछो इम्मा नजह बन्ना बेका फन्ना मिन हूं मुंतकिम, कहा ये जो कुछ तबाहियां इन पे आनी है ये नहीं है कि ये तू इनको कहता रहता है यहाँ बैठा है तू तेरी वजह से आएंगी, ये तो इनके अपने जुल्म की वजह से आनी है, तू हो या ना हो इनसे कहोगे मेरे मरने से तुम नजात नहीं पा जाओगे। मरने की दुआएं मांगने से कुछ नहीं चलता तो यूं उनको रोक दिया जाता है जो ये कहने वाला हो कि ये सब कुछ गलत करते तो कह ही ना सकते, ये भी तो जिंदा मार देने वाली बात है। कहा ये फिर उसका हाल ये सोचिए, ये नहीं कि हम अपने मुतल्लक सोचें कि हम गलतकार हैं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ना ये क्यों कह रहा है ऐसी बात, बड़ी चीज है ये के। ना ये कहेगा ना कोई हम मतून होंगे ना दुनिया में बुरा कहेगी, ये क्यों कह रहा है, जाए यहां से किसी तरह से आपा मुख। कहा कि इसके जाने और रहने से बात नहीं है, ये तो तुम्हारे अपने जरायम हैं जिनकी वजह से ये तबाही आनी है। आओ नुरे यन्ना के लजीब आदना हूं फन्ना अलह मुख्तरून, तुम्हारी जिंदगी में ये कुछ हो जाए तुम्हारे मरने के बाद ये कुछ हो जाए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन्ना अलैहिम मुक्तदिरून, हमारा कानून मुकाफात अमल है जो इनके ऊपर कादिर है, वो नहीं मरता वो कहीं जाता भी नहीं है, वो तो अमल के अंदर ही वो तबाही मुजमर होती है, मेरी तामीर में मुजमर है एक सूरत तबाही। क्या बात है, वो तबाहियां इसके अंदर मुजमर होती हैं, कहने वाले की वजह से नहीं आती, उसके चले जाने से ये मिट नहीं जाती, उसकी जुबान बंद करने से भी ये गैर मुअस्सर नहीं हो जाती, ये तो तबाहियां इनके अंदर हैं। बचना चाहते हो तो इन जरायम से बचो, अपने आप को बचाओ, बस फिर ठीक है, ان کے لیے بد دعائیں مانگنا اور یہ طریقہ سوچنا، کہا کہ یہ کچھ تم کرتے رہو، اس سے نہ اپنی جان کو کھپاؤ کہ یہ کیوں اس کے باوجود تباہ ہو رہے ہیں. کہا تمہارا کام یہ تھا کہ ان کے بتا دیتے کہ یہ سینکھیا ہے، اس کے کھانے سے تمہیں موت ہو جائے گی. تمہیں وکیل نہیں مقرر کیا گیا، محافظ نہیں مقرر کیا گیا، جابر نہیں مقرر کیا گیا کہ ان کا ہاتھ پکڑ لو. ہم انسان کے اختیار و ارادے کو سلب نہیں کرنا چاہتے. یہ الگ بات ہے کہ زندگی ہو یا ہلاکت ہو، اللہ بینہ آئے گی، دلائل و برہان کی روح سے آئے گی، وہ ان کو سمجھاتے جاؤ تمہارا کام اتنا ہے. یہ سمجھنے سوچنے کے باوجود اگر وہ سینکیا پھانک لیتا ہے تو یقیناً ہے ہلاکت اور موت تو یقینی ہے. بس تیرا کام اتنا ہے رسول، اس سے زیادہ اپنی جان کو نہ بھلاؤ. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تم خود اس وحی کے ساتھ متمسک رہو، اور جب وحی کے ساتھ متمسک رہو گے تو تم خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کے اوپر چلتے جاؤ گے. تمہاری ذمہ داری اتنی ہے. حضور سے کہا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کو راستے پہ چلاؤ بھی، ذمہ داری یہ ہے کہ بتا دو کہ راستہ صحیح کون سا ہے. اس لیے تم وحی کے ساتھ متمسک رہو، اور یہی صراط مستقیم ہے. کہا ان لوگوں کی بات تمہیں بتائیں، بڑا عمدہ یہ چیز. اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. یہ جو کہا ہے کہ وحی کے ساتھ متمسک رہو، یہ وحی کیا ہے؟ اس کے ساتھ تمسک جو ہے، اس کے ساتھ وابستگی جو ہے، یہ کیا کرے گی؟ ایک لفظ ہے، ذکر کا لفظ. اب ترجمہ میں یہ ذکر آئے اور ذکر ہمارے سامنے ہو جو ہوتا ہے، اب یا تو لوگوں کو محلوں میں داڑھ پیڑ ساؤنڈ نہیں دیتی، یا یہ ذکر نہیں رات میں ساؤنڈ دیتی. ذکر ہو رہا، سینکڑوں دل کے مریض، ہارٹ کے مریض ان ذکر کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. تو پوچھو نہیں کہ یہ آپ کا یہ بندہ ہے ناچیز، سخت جان کتنا تھا جو بچ گیا. بچ کہاں گیا؟ آج تک وہ ساری چیزیں اس کی جو سانپ کی لکیریں ہیں چلی جا رہی ہیں، جو ابھی میں نے کہا ہے نا کہ مستقل بیمار رہتا ہوں. یہی ذکر تھے جن کے مارے ہوئے. ذکر کا ترجمہ یہ ہو گیا، ذکر یہ کیا اور کر لیا. قرآن کہا ہے کہ یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ذکر کا موجب ہے. سوچو تو صحیح کیا بات ہوئی. ذکر کے معنی ہیں شرف اور عزت اور تکریم اور ربت اور بلندی اور سربہادی. کہا یہ جو کچھ تو ان کے پیش کر رہا ہے، تمہیں کہا ہے کہ اس کے ساتھ تمسک رکھو، تمہارے لیے بھی لے قوم ہے اور اس تمہاری قوم کے لیے بھی شرف اور عزت کی باعث ہے یہ جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں. اور دوسری جگہ بڑی عمدہ انداز میں بات کی ہے، 23/71 23/71 کیا بات ہے؟ بہت پہلے شروع کیا ہم، جو قولونا بہی جنت ہو. کہا یہ تم باتیں باتیں کرتے ہو تو ان کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ جواب میں کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے. وَلَا وِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. الحق جو ہے خدا کی طرف سے، اگر لوگوں کی خواہشات آرزوئیں کا اتباع کرنے لگ جائے تو یہ ساری کائنات تیس نیس ہو جائے. وہ تو دوسری جگہ کہا ہے کہ یہ تو اتباع احوا ہے، اگر وہ کہیں دو خدا ہوتے تو تم دیکھتے کیسے تیس نیس ہوتی. ایک کہتا سورج کو چاڑو باہر آ جا، دوسرا کہتا نہیں ہو نہیں ٹھہر جا. اور اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ آقا ایک ہی ہونا چاہیے تب آرام سے گزر سکتی ہے. ارباب متفرقون جو ہیں, کہا قرآن نے کہا اس ملازم سے پوچھو جو ایسی جگہ نوکر ہو جہاں دس آقا ہوں اس کے. ارباب متفرق عزیزہ نے مان ہم اللہ ہل واحد کا ایک خدا کی حکمرانی یا ان اتنے خداؤں کی حکمرانی. کہا ارض و سما میں فساد برپا ہو جائے اگر حق لوگوں کی ارضوں کی لوگوں کی خواہشات کا اتباع کرنے لگ جائے تو. ہر ایک کی اپنی اپنی الگ خواہش ہوتی. آگے یہ جو حق الحق یا وہی ہم نے دیا ہے بل آتیناہم بذکرہم, یہ بذکرہم دیکھیے آپ, ذکر اللہ تو آپ سمجھتے ہیں نا جن کو یہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر, یہ تو بذکرہم ہے ان کا ذکر. کہا ہے کہ سوچو ان کو, یہ تمہیں کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے معاذ اللہ, ذرا دیکھو کہ پاگل کون ہے. ہم انہیں وہ بات بتا رہے ہیں جس سے یہ شرف اور بلندیوں کی انتہائی معراج پہ پہنچ سکتے ہیں. فہم ان ذکر ہم موردون, یہ کس چیز سے منہ موڑ رہے ہیں اپنے شرف اور بلندیوں سے. او کم وقت جو چیز ان کو اتنا بڑا شرف اور رفت اور بلندی اور سرفرازی دینے کا موجب ہے یہ اس سے اعراض برت رہے ہیں, پوچھو پاگل کون ہے. یہ اس سے اعراض برت رہے ہیں. ذکر کے معنی دیکھے عزیزا نے من, اور ذکر ہم کا مطلب ان کا ذکر, یہ جو ہم دے رہے ہیں ان کے لیے وجہ شرف ہے. وَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ, یہ ذکر ہم بتا رہا ہے کہ یہ وہ تو ذکر نہیں جس کو آپ خدا کا ذکر کہتے ہیں, یہ تو ذکر ہم ہے. یہ اپنے شرف اور اپنی عزت اور بلندی سے منہ موڑ رہے ہیں, اعراض برت رہے ہیں. دوسری جگہ بات بیچ میں سے آ گئی تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور یہ اس کے مقابلے میں کیا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ایسا ہے. سات بٹا 175 پہلے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. بات تو یوں کہی جا رہی ہے رسول اللہ سے, وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نہیں تو گل سن, نوئے نہیں تو کان کر. کہا ہے کہ ان کو بات سناؤ اس کی, اور ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے کہ جنہیں ہم نے اپنے یہ احکام دیے, اپنے قوانین دیے جو ان کے لیے وجہ شرف اور عزت ہونے تھے, جنہیں ہم نے دیے. فن صلاح منہا, یہ صلاح عجیب لگ, یہ ان کو پیچھے چھوڑ کے یوں نکل گئے جیسے سانپ اپنی کینجلی کو چھوڑ کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر اس کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہتا. ہماری حالت بیان ہو رہی ہے عزیز علمان, ہم نے تو یہ کچھ ان کو دیا تھا اور یہ انہیں چھوڑ کے یوں نکل گئے ہیں کہ اس کا کوئی نشان تک ان کے اوپر باقی نہیں ہے. عزیزہ نے من بالکل صحیح بات, یہ جو قوم ہم مسلمانوں کی یا وہ اسلام جسے ہم مروج لیے پھر رہے ہیں, قرآن کا ایک نقش تک اس میں نہیں, نشان تک اس میں. فن صلاح بن یوں نکل گیا اس کے اندر سے, کیا مثال ہے قرآن کی, کیا تشبیہ ہے قرآن کی, یوں نکل گئے تو پھر فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا, یہ نکلے اس نے پیچھے کر لیا, لگ گئے ان کے پیچھے. چلو کون تتا تتا کردہ اس کھوتے نو لے جانا پہ, کیا عجیب انداز ہے قرآن کے. جب تک یہ اس کی انجلی میں تھا تو وہ یہی کہیں جرت نہیں کرتا تھا اسے آنے کا. سعید ہے قرآن نے کہا یہ خدا کی پناہ میں ہوتا ہے مومن. جو ہی اس نے اس میں سے نکلا اور کینچلی کو چھوڑا اور وہ جو گھات میں بیٹھا تھا وہ اس کے پیچھے لگ گیا, پیچھے لگ گیا, چلا رہا ہے اب اس کو. پکانا میں نے لگاوی ٹھیک ہے, صحیح راستہ چھوڑا غلط راستے پہ لگ گئے. کہا سنیے کس حسرت سے قرآن یہ بات کہتا ہے خدا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہماری مشیت میں یہ تھا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اس کو انسانیت کی بلندیوں پر پہنچا دیں، ہماری مشیت میں یہ تھا. وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور ان کو دیکھیے کہ یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چپکے رہ گئے، ہم انہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے تھے. ان کی کیفیت یہ کہ اس آیات خداوندی، قوانین خداوندی کو پیچھے چھوڑ کے جو نکل کے آگے گئے ہیں، زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کر رہ گئے، اخلدہ مستقل طور پہ چپک کے رہ گئے. یہ کیا ہے زمین کی پستیوں کے ساتھ چپکنا؟ وہ قرآن تھا، اس کا اتباع تھا. وتبا ہوا ہو، اپنے ہی جذبات، اپنے ہی خواہشات کے اتباع شروع کر دیا. اور جب انسان اپنی خواہشات کا اتباع کرے، قرآن نے کہا ہے کہ پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا. الحاکم التکاثر حتی یرتب المقابر، اس حوث کے پیچھے جب یہ چلتا ہے تو یوٹیلیٹی کی تو چیز ہے نہیں استعمال کی کہ پیٹ بھر جاتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، علوماً ہے یہ چلا جاتا ہے، پھر تا کہ یہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. یہ کیفیت جو ہوتی ہے کہ پیٹ نہیں بھرتا حوث کی وجہ سے، ہمارے ہاں اسے جول قلب کہتے ہیں، یہ یونانی طب میں یہ مرض ہے، جول قلب، کتے کی بھوک. یہ حوث کی چیز ہوتی ہے، سارا دن وہ پھرتا رہتا ہے. وہ کتا کبھی دیکھا ہے کہ کسی جگہ بھی اس کے سامنے ٹکڑا پھینکا اور اس نے کہا ہو کہ نہیں صاحب میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، شکریہ جناب کا، میں نہیں کرتا. کچھ سامنے آئے لپکتا. ہمارے ہاں اس کو ہلکایا ہوا کہنے نے. یہ ہوتی ہے کیفیت جول قلب کی، کہ ضرورت کے لیے نہیں، ایک حوث کے لیے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، انسانیت کے درجے سے نیچے اتر کر کتے کے درجے پہ آ جاتا ہے. زیادہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ رسول تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے شرف اور اجتباع کی بلندیوں تک پہنچانے کا ذریعہ تھا، لیکن یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کے رہ گئے. فصافت سالون، ان سے کہو کہ یہ نہیں کہ جس طرح سے تمہارا جی چاہے کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. پوچھا جائے گا تم سے کہ یہ بات بتا دی گئی تھی کہ نہیں، اور یہ تو قرآن نے ہر جگہ کہا ہے کہ جب تک ہم پہلے وارننگ نہ دے دیں، یہ بتا نہ دیں کہ یہ سینکھیا ہے، مصری نہیں ہے، چینی نہیں ہے، اس وقت تک ہم ہلاک نہیں کرتے. تمام انبیاء کے متعلق یہ کہا کہ بھیجا ہی ان کو اس لیے جاتا تھا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے، انداز یہ ہے کہ تو ذرا ان سے پوچھ. یہ انداز کہنے کا ایک ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی. تو پوچھنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ جا کے کھڑا ہو کے باتیں کر اس سے، مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی شہادت دیں گی اگر تم تحقیق کرو گے، تو غور کرو گے. تو جتنے انبیاء پہلے بھیجے گئے تھے ان کی تعلیم جو تھی اس پہ غور کرو، جو ہم نے دی تھی تعلیم، وہ نہیں جو ان کے نام لیوا ان کی طرف منسوب کر کے پیش کر رہے ہیں. دنیا کے تمام مذاہب عزیزان من، قرآن کہتا ہے کہ ان کے رسول خدا کی طرف سے صحیح دین لائے تھے. اب ان کے بعد ان کے نام لیوا، ان کی امت، وہ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اپنے مذہب کو منسوب کرتے ہیں ان کی طرف، وہ اس کتاب کی پیروی نہیں کرتے جو اس کے نبی نے دی تھی. وہ پیروی تو اپنے ارباب احبار و رہبان کی، اپنے اسلاف کی، ان کی کرتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں ان کو ان رسولوں کی طرف، اپنے بانیان مذہب کی طرف، کہ یہ ان کا کہا ہوا ہے، یہ ان کا کہا ہوا نہیں ہے. بین ہی ہم یہی کر رہے ہیں عزیزان مانا، ان سے بھی زیادہ مجرم ہے. ان کے پاس تو وہ اصل کتاب ہے نہیں جو ان کے رسول نے دی تھی، اس لیے وہ اس حد تک تو ان کی معذرت قابل قبول ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس کتاب تھی نہیں، ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ کہا تھا انہوں نے، رام چندر جی نے، مہاتما بدھ نے، کرسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ہم اس کو مان رہے ہیں. ہمارے پاس وہ چیز تھی نہیں جس میں ہم پرکھ کے دیکھتے. ہمارے لیے تو دوہرا عذاب ہے عزیزان من، وہ کتاب عظیم موجود ہے. لیکن وہ کاہے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ ایک ایک لفظ سے تیس تیس نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، الفاظ دہرانے کے لیے رٹے ہوئے، بغیر مطلب کے، بغیر مانے جانے ہوئے الفاظ دہراتے جاؤ. عزیزان من، قرآن کریم نے پہلے ہی شروع میں ذالک الکتاب کہا تھا اس کو، کتاب. دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں اور کتاب پڑھتے چلے جاتے ہوں؟ کوئی کتاب آپ بتا دیجیے، زبان نہ جاننا تو ایک طرف، فرض کرو زبان جانتے بھی ہوں اور وہ کتاب کی زبان ذرا مشکل ہو تو آپ ایک آدھ صفحہ پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں سب میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ کتاب پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ لیں اس کو. خدا نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس کو لسان عربی مبین نے واضح طور پر اس کو بیان کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. کتاب کو اگر سمجھ کے پڑھ لیا جاتا عزیزان من، تو نہ ملوکیت باقی رہتی، نہ سرمایہ داری باقی رہتی، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی. سازش یہ کی گئی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے نہیں، بغیر سمجھنے کے، بغیر مفہوم جاننے کے ان کے الفاظ کا دہرا دینا جو ہے اس سے نیکیاں مل جاتی. ایسا چکر دیا کہ کتاب کا سمجھنا جو تھا، سمجھنا کتاب کا بےمانی ہو گیا. بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ کا دہرا دینا عین مقصود یہ رہ گیا. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کسی طبیب حکیم کی، فلاسفر کی نسخوں کی کتاب، ہر مرض کا نسخہ جہاں لکھا ہو اس کے اندر، آپ اس کو سمجھے نہیں اس زبان کو، اور وہ نسخے زبانی یاد کر لیں اور صبح اٹھ کے ان کو نسخوں کو رٹتے رہیں، شام تک بولتے رہیں، کچھ پتہ نہ ہو آپ کو کہ سونف کسے کہتے ہیں، ترنجبین کیا ہوتی ہے، اور پڑھتے چلیں. کیا مرض کی شفا مل جائے گی اس طرح سے؟ اس کتاب کا مصرف مقصد پورا ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہے ابھی کہ ہے کوئی دنیا میں اور کتاب جس کے ساتھ یہ کچھ آپ کرتے ہوں؟ عزیزان من، اس کتاب عظیم نے کیا لیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں جو کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے؟ یہ سب اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہ آ جائے، کہیں ہو نہ جائے آشکار شرع پیغمبر، کہیں یہ آج ہی کی سازش نہیں ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ لگا دو اس لائن کے اوپر کہ دہراتے جاؤ اس کو ساتھ بغیر سمجھے. نہ وہ آگے جو امام کھڑا ہوتا ہے حافظ، اس کو پتا ہوتا ہے میں کیا لفظ دہرا رہا ہوں، نہ یہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کیا معنی رکھتے. دونوں ہی مطمئن ہوتے ہیں کہ ثواب حاصل ہوتا ہے اس کتاب کے ساتھ کیا چیز. تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کے پاس وہ کتاب نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم دوہرے مجرم ہیں. ہے بھی کتاب، اور کتاب کو اتنا اس کو پڑھنا تو کہیں گے نہیں، پڑھنا تو پھر بھی وہ ناظرہ پڑھا جاتا ہے جو دہراتے ہیں. ناظرہ پڑھنا بھی تو یہی ہوتا ہے، الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کو دہراتے ہیں ہم. یہ کتاب ہدایت تھی، یہ وہ نقشے اس میں دیے ہوئے تھے کہ فلان دوراہے پہ پہنچو تو دائیں کی طرف مڑ جاؤ تو اس طرف جاؤ گے، بائیں کی طرف کا راستہ اس طرف چلا جائے گا. نہیں سمجھتے اس کو، ہر مرض کی شفا تھی اس میں، دوراہے چلے جا رہے. یہ ایک پورا ریلا حفاظ جسے کہتے ہیں، صرف حفظ کیا ہوا کچھ معنی نہیں جانتے. اسی میں وہ پھر قاری آ جاتے ہیں، حفظ بھی کیا ہے پڑھتے بھی ہیں، پھر قرأت کے ساتھ گا گا کے پڑھا جاتا ہے. قانون کی کتاب گا کے پڑھنے کی. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری کرنے والا اور تو چوری کرنے والی ہو، جرم کے عوض میں اس کے ساتھ یہ سزا اس کو دو. اب اس کو آپ گاتے چلے جائیے، قانون کو واسال مان ارسل من قبل کا من رسل حاج عالن من دور رحمانے حال حسین جو بدون. پوچھو کہیں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس قادر مطلق کی حکمرانی کے سوا کسی اور کی حکمرانی قبول کرو؟ کسی سے ہم نے کہا تھا؟ سب سے نہ پوچھو، یہ جو سب سے پہلے تمہارے مخاطب یہودی ہیں ان سے پوچھو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ان سے پوچھو سب سے پہلے، کیا یہ اپنے ہاں یہ جفاتے نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے؟ کس کی طرف بھیجا تھا؟ فرعون کی طرف. کیا جرم تھا اس کا؟ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم. قوم میں جتنے صلاحیتوں والے ایسے لوگ تھے جو سرکردہ ہو سکتے تھے، ان کو کلب کر کے رہ کر کلپ کر کے چھوڑ دیتا، ابھرنے نہیں دیتا تھا. وہ اس قسم کے افراد کے جن میں زنانہ صفتیں ہوتی تھی ان کو مقرر بنایا کرتا تھا، اور آگے قرآن نے لکھا ہے کہ ان میں وہ پارٹیاں بنایا کرتا تھا. کبھی ایک پارٹی کو اوپر چڑھا دیتا تھا، کبھی دوسری کو اوپر چڑھا دیتا تھا. یہ جرائم ہیں اس کے، کرتا کس طرح سے تھا وہ ابھی آتی ہے بات. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول ہوں، یہیں سے لفظ آ جاتا ہے رب العالمین کی طرف سے. اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، رزق کے سارے زرچشمے اور وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے مستبد حکمران، اور پھر کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ، ہم تمہارے ان داتا ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. دیکھیے یہاں لفظی قرآن نے کہا کہ جا کے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو تمام عالم کو رزق دینے والا ہے. نفی یہاں اس کی اس دعوے کی ہے. فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون، وہ آیا یہ کہنے کے لیے، انہوں نے تمسخر اڑایا. لگا ملاحظہ فرماؤ کیا بات کہہ رہا. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. کہتا ہمارا انداز کیونکہ مہلت کا وقفہ دینے کا ہے، یہ غلط روش غلط نظام جو ہے ان کی جو خرابیاں ہیں، پہلی بار ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس قوم کو بالکل تباہ کر دے، جھٹکے دیتی ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کہ اس میں بھی وہ سمجھ لائے کہ یہ بات بھی غلط تھی جو ہم نے کی. اس سے نہیں بار سمجھتے تو اگلا جھٹکا اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے. اس طرح سے ہم یہ کرتے ہیں تاکہ آخری جھٹکا وہ ہوتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ زلزلہ آ جاتا ہے پھر تباہی ہو جاتی ہے. یہ ہے ہمارا انداز، اور یہ بھی انداز نعمت ہے کہ پہلی دفعہ ہی اس طرح سے جھٹکا نہیں دیتا. کہتا ہم یہ کرتے تھے. فقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون. جب کوئی جھٹکا آتا تو کہتے کہ تو اپنے خدا سے یہ دعا کر کہ ہمیں وہ اس سے نجات دے دے، تو اس کے بعد تم دیکھ لینا اللہ کی قسم ہم کتنے شریف آدمی بن جاتے ہیں، بالکل توبہ کر لیں گے. فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. وہ جب وہ مصیبت ٹل جاتی پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو جاتا. اس لیے کہ وہ دل سے نہیں مانی ہوئی بات تھی، غلط کار ہے وہ، تو ایک مصیبت آئی ہوئی تھی اس کو ٹالنے کے لیے، ٹالنے کے لیے ٹھیک ہے، دعائیں بھی مانگتے ہیں، نبی سے بھی کہہ دیا کہ ہمارے لیے تم یہ کچھ کر دو، دل سے نہیں مانا ہوا ہوتا. آؤ سنیے اب اس نے کیا کیا، معاف رکھیے گا، یہی دو شکایتیں ہیں میری. نظر آتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل اگرچہ ان کی معقوم تھی، لیکن بہر حال یہ اپنا کچھ ویٹ اور وزن رکھتی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آ رہا ہے اس قوم کے اندر فرعون کے سامنے، یہ بھی اپنا ایک مقام رکھتے تھے. اس نے جھٹ سے اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا ہے، حالانکہ اس کے درباری اسے کہتے بھی رہے تھے. اس نے کہا کہ نہ یہ نہ کرو، میں جانتا ہوں. کیا کیا اس نے؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے عزیزان، اس نے قوم میں پروپیگنڈا شروع کر دیا. ہر حکومت یہ کرتی ہے. پہلے تو وہ اس نے اپنا وہ جلال تھا وہ دکھایا، ونادا فرعون فی قومہ ہی قال یا قوم الیس لی ملک مصر و ھذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. پہلے تو یہ بات کہ یہ رزق کے سر چشمے، یہ زمینیں اتنی وسیع، یہ اتنی نہریں اور یہ دریا کس کی ملکیت ہیں؟ ہماری ملکیت، دیکھ نہیں رہے ہو تم؟ بڑی چیز یاد رکھو، رزق بند کر دیں گے، ذرا سی بھی تم نے سرتابی کی، ذرا سے بھی اس کی طرف جھکے تم، یہ سب ہمارے قبضے میں ہے. کہا یہ آ گیا ہے میرے مقابل میں، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین. کہا ایک طرف میں ہوں کہ جس کے قبضے میں یہ تمام وسائل رزق ہیں، ایک طرف یہ شخص ہے، آپ دیکھتے نہیں ہو یہ کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، گھٹڑی پہنے ہوئے ہیں، آسا ہاتھ میں ہے، پاس کچھ بھی نہیں، نہ مکان ہے نہ زمین ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں، بہت پست درجے کا انسان ہے. دوسری جگہ تو اس نے یہ بھی ساتھ کہا، درباریوں نے کہا کہ اس کی بات ذرا توجہ سے سنو، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ وقومہما لنا عابدون، 23:47، یہ ہماری محکوم قوم کا فرد ہے. ہم محکوم قوم کی بات سن لیں ایک حاکم قوم، ذلت کا موجب ہے، نہیں سنتا تو اس کی بات ہم کیسے سنیں؟ کہا اگر یہ دعویٰ ہے اس کا میرے مقابل میں آ کر کہ یہ مملکت لینی ہے اور یہ حکومت سے اس بنی اسرائیل کو لے جانا ہے، اگر ایسا ہی خدا کی طرف سے یہ ہوتا، فلاؤ لا الکی علیہ اسورتم من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین. خدا کی طرف سے آتا تو یہ ایران کی سلطنت میں یہ ایک چیز تھی جو نورتن ان کے ہاں کے، جن کو آپ سمجھیے نا اکبر کے جیسے ہوتے ہیں، جو مقرب ہوتے تھے بادشاہوں کے، سونے کے کنگن ان کو پہنا دیتے تھے، انعام میں دیتے تھے. یہ انگریز کو بنیا تھا، وہ انعام بھی دیتا تھا تو کوئی سونے کا کنگن نہیں دیتا تھا، خان صاحب بڑھا دیتا تھا، چٹدا پھر بڑا کاریگر تھا، بہت زور مارا تو میڈل دے دیا. وہ تھے سونے کے کنگن ان کا. تو یہ جو اساورا جن کو کہتے ہیں نا، پھر وہ آگے بات آئے گی، جنہوں نے سازش کی ہے آپ کے خلاف، یہ اساورا تھے وہاں کے نورتن انٹلیکچوئل، بڑے بڑے لوگ. کہا اگر یہ واقعی اس قسم کا خدا کی طرف سے آتا اور یہ اس کی طرف سے صاحب اقتدار ہوتا، اس کے پاس وہ کنگن ہونا چاہیے تھا جو سلطنت کی طرف سے ملتا ہے. اور اگر یہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے میں آیا ہوں، نبی ہوں، تو اس کی جلاؤ میں فرشتے ہونے چاہیے تھے، ہمیں تو نہیں نظر آتا. دونوں ہی چیزیں ہیں جن سے اس نے یہ کہا کہ حیث حاکمہ جس چیز سے متصل ہوتی ہے، یا تو برابر کا اسی قسم کا ایک صاحب ثروت صاحب قوت کنگن کی نشانی لیے ہوئے آئے، اور اگر وہ مذہب کے نام پہ آتا ہے تو معجزہ دکھائے، ملائکہ اس کے جلاؤ میں ہوں. دلیل و برہان سے بات سمجھ میں نہیں آتی. اقتدار کی سرمستیاں اس پر کھانے نہیں لیتے. وہ یہ چیزیں مانگتا ہے کہ یہ دکھاؤ. میں نے کہا تھا کہ اس نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا. بڑے زور شور سے کیا. دوسری جگہ قرآن نے بتایا ہوا کہ اس نے تمام شہروں کے اندر اس قسم کے ہرکارے بھیج دیے. جاؤ ایک طرف یہ کہو کہ اس کے خلاف کرو گے تو روٹی بند کر دے گا, تم جانتے ہو اس کی ملکیت. دوسری طرف کہا کہ یہ جو آ کے تمہارے ہاں آیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے, ذرا سنو تو صحیح. کہا ہر جگہ ہرکارے بھیج دیے. اس زمانے میں یہ ابلاغ کے ذرائع جو تھے وہ تو ایسے تھے نہیں, وہ ہرکارے ہی ہوتے تھے. خوب ہمارے اپنے بچپن کے زمانے میں بھی یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں, یہ ریڈیو یا یہ ٹی وی اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. ہم نے اپنے بچپن کے اندر دیکھا ہے وہ ڈانڈی پٹنے والا میونسپل کمیٹی کی طرف سے یا تحصیل کی طرف سے ہوتا تھا, کوئی بات حکومت کی کہنی ہوتی تھی تو وہ ڈانڈی پہ آ کے تو شہر میں کہتا پھرتا تھا. اتنا ہی ذریعہ ہوتا تھا اس زمانے میں پروپیگنڈے کا. عجیب چیز تھی اس زمانے میں, سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب ہنسی آتی ہے. وہ تھا ایک بڈھا سا وہاں, انہوں نے رکھا ہوا, وہ ایسے کرتا تھا. تو پرانے زمانے کا وہ جو ڈانڈی کا فکرا تھا رٹا ہوا تھا. وہ کہا کہتا تھا کہ حکم کمپنی بہادر دا, یعنی وہ کمپنی بہادر جو سی وہ 50 بھرے ہوئے تور کے ہی ہوئی تھی. یہ انگریزوں کی پہلی جو حکومت یہاں تھی وہ کمپنی تھی نا ان کی, ایک اس نے حکومت یہاں قائم کی تھی. اندازہ لگائیے ہماری ذلت اور پستی کی انتہا کہ یہ چند دکاندار آ کے ہم سے چھین کے لے گئے اتنی بڑی سلطنت. حکم کمپنی بہادر دا, اور کمپنی باغ تو آپ کو اب بھی یاد ہوگا کہیں, یہ کمپنی وہ ہوتی تھی. تو بہرحال وہ ڈانڈی اس طرح سے پھرتا تھا, بہت کم پروپیگنڈا ہوتا تھا. اور صاحب اب جو یہ آلات بلاغ آپ کے ہاں آئے ہیں, یہ جس طرح سے یہ آنکھوں کی بیماری آئی ہے نا, یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں, ایک تو ہوتی ہے انفیکشن ہوتی ہے کسی کی کوئی چیز لگ جائے. ایک قرآن نے کہا تھا شر مستطیر, اڑ کر لگنے والا شر, یہ اڑ کر لگنے والے شر. آج کا پروپیگنڈا تو اڑ کے لگنے والا ہے, کہیں جا ہی نہیں سکتا آدمی, اس سے بچ ہی نہیں سکتا اس سے کہیں کسی جگہ نہیں. گھر کے اندر کونے خدرے میں بیٹھ جاؤ وہاں بھی بیٹھا ہوا ٹی وی لگا ہوا. گدے والا چلا جا رہا ہے تو ٹرانسسٹر اس کے پاس ہے, یہ وہ گڈے والا چلا جا رہا ہے وہ بھی ساتھ اس کے بجتا چلا جا رہا ہے. وہاں چلو کہیں چلے جاؤ آپ کے پیچھے یہ شیطان کی آواز لگی ہوئی ہے. وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ اس کی تعاقب میں پھر یہ لگ جاتا ہے, آپ کے تعاقب میں یہ ایسا لگا ہوا ہوتا ہے کہیں بھی آپ کو پناہ نہیں اس کے ملتی. اور اثر اس کا اتنا ہوتا ہے, نفسیاتی اثر اس پروپیگنڈے کا, ٹی وی کے اوپر جو اشتہار آتے ہیں. اور چیزوں ایک طرف رہی, لیٹسٹ آپ کو بتاؤں میں, ایک شربت زنجبیل. اب ہم جانتے ہیں کہ زنجبیل تو ادرک کو کہتے ہیں, بڑی گرم چیز ہوتی ہے. ہمارے ہاں سردیوں میں دوائی کے طور پہ تھوڑا سا یہ دیا جاتا ہے, گرمی کے موسم میں شربت زنجبیل. ارے اب وہ جو صبح شام اس کے اوپر یہ کچھ ہونا شروع ہوا, ہم نے دیکھا ہماری بیٹی کے گھر میں میز پہ رکھا ہوا شربت زنجبیل. ارے بیٹی یہ کیسے آپ نے منگا دی؟ یعنی کہ بابا جان انہوں نے اتنا کچھ اس کے متعلق کہا. وہ ہم نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح. میں نے کہا پھر کہنے لیں گے وہ پہلی دفعہ ہی پیا ہے, یہ تو گلا پکڑ کے بیٹھ گیا ہمارا. میں نے کہا تو بیٹی اب پھر کیا؟ کہنے لگی پراؤنے انہوں پلا دے بگے. پروپیگنڈا یہ کرتا ہے کمبخت, ادرک کا شربت گرمیوں کے موسم میں خرید لیا. بڑی نامراد تھی نفسیات کے اوپر یہ روز ٹھوکرے مارتا ہے. میں آ رہا ہوں عزیزان, میں منٹ ایک ہے اور اسی میں بات ختم ہو جاتی ہے. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد قرآن ہے عزیزان, ایک لفظ ہے
فاستخف قومه فاطاعوه.
اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ قوم کی مت مار دی اور وہ اس کی اطاعت پہ لگ گیا. مت مار دی, صحیح لفظ ہے فاستخف. مادے کے اعتبار سے خفیف تو کہتے ہیں جسمانی طور پہ جو کمزور ہو جائے, عربوں کے ہاں خفاف کہتے ہیں عقل و فکر کے اعتبار سے جو مت ہو جائے, مت ماری جائے. اتنا پروپیگنڈا انہوں نے کیتا قوم دی مت ماری جائے. تو مت ماری جائے قوم دی تو پھر کی ہوندا ہے گا, فآتاؤ, پھر کوئی دقت ہی نہ رہی کہ اس کی عطایت کرتی چلی جائے. صاحب پروپیگنڈے کے زور کے اوپر عطایتیں 1400 سال پہلے کا, جس زمانے میں شاید وہ ڈونڈی بھی نہیں ہوتی تھی, جمع کرنا ہوتا تھا تو ٹھیک ہے, مدینے میں مملکت اپنی تھی اس کے لیے بھی جمع کرنا ہوتا تھا, اور صلاۃ و جامعتن کہنے والا ایک ڈونڈی والا جاتا تھا شہر میں. اس دور کی بات قرآن بتا رہا ہے کہ ایسا پروپیگنڈا کیا جائے فرعون زیادہ مستبر کہ قوم خود بخود عطایت کرنے لگ جائے اس کی. ہاں اس نے یہ ٹیکنیک برتی تھی. لیکن اگلی بات وہ بڑی عجیب کہتا ہے, دو منٹ شیخ صاحب کہا یہ ٹھیک ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا, لیکن اس کی اپنی کاریگری سے یہ نہیں ہو سکتا تھا. انہم کانوا قوما فاسقین, وہ قوم ہی یہ چاہتی تھی کہ ایسا ہو جائے. کوئی پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہو سکتا اگر قوم وہ نہ چاہتی ہو تو. جس طرح پیر ماندیاں نو کھاندا ہے نا, اسی طرح سے یہ پروپیگنڈا بھی ان کے اوپر اثر کرتا ہے جو خود ہی اندر سے نہیں چلنا چاہتے قانون خداوندی کے اوپر. اونتے کو ٹھیلتے کا بہانہ ہو جاتا ہے. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین. انتہا جب ہو گئی تو آپ دیکھو کہ وہ کس طرح سے غرقاب ہوئے, اور اس کے بعد ان کی کہانیاں باقی رہ گئیں آنے والوں کے لیے تاکہ وہ وجہ عبرت بنے ان کے لیے. سورہ الزخرف کی آیت 56 پہ ہم آ گئے عزیزان من, 57 سے آئندہ لیں گے. یہ رمضان المبارک کا میں نے عرض کیا تھا کہ آخری جمعہ ہے. میری طرف سے آپ احباب کو عید کی مبارک ہو.